12:30 پارے الحمدللہ تلاوت ہو چکے ہیں تراویح میں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا قوموں کی ہدایت کے لیے. انہی میں سے ایک سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, جنہوں نے تقریباً 950 برس تبلیغ کی ہے اپنی قوم کو, اللہ کی طرف بلایا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد نے ان کی بات کو مانا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو مشہور ہے ہمارے یہاں جمہوریت یا اکثریت, جس کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے, بعض اوقات اکثریت غلط ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک شخص واحد وہ حق پر ہوتا ہے. جیسے ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زکوٰۃ کے مسئلے پر ڈٹ گئے تو وہ ایک شخص ہی وہ حق پر تھے اس وقت, اور ان کے ماں سوا جتنے بھی جمہور تھے وہ غلط تھے. اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت دی, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. 950 سال تبلیغ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن ان 950 سالوں میں بعض نے کہا کہ کل اسلام لانے والوں کی تعداد 80 تھی. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو شخص دعوت حق دے رہا ہے, کوئی شخص اس کی بات مانے یا نہ مانے, اللہ کے یہاں وہ سرخرو ہے, اسے ناکام نہیں کہا جا سکتا. جو لوگ اس کی بات نہیں مان رہے وہ ناکام. چنانچہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں ہوگا, تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا نہ کرے کیا وہ ناکام؟ ہرگز نہیں, وہ کامیاب ترین لوگ ہیں. ہاں, جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ ناکام ترین لوگ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے, اور قوم کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے تھے, پتھر مارتے تھے اور بعض اوقات پتھر کھا کر بے ہوش ہو جاتے تھے, تو ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر اپنی طرف سے تو مار کر چلے جاتے تھے, بعد میں جب ہوش آتا تھا پھر دوبارہ سے پھر سرگرم ہو جاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے, جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم سے مایوس ہو گئے, قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں نے رات دن ایک کر دیا, تیری طرف بلاتا رہا لیکن قوم نے میری بات نہیں مانی. اور اسی سورہ جن میں یہ بات فرمائی کہ اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی اب نہ چھوڑیو, یعنی اب تو ان سے نمٹ لے. تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ تم ایک کشتی تیار کرو اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس قوم کو تباہ کر دیں گے. چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی تیار کی. اس سے پہلے حالانکہ آپ نے نہ کبھی کشتی بنائی تھی اور نہ کبھی دیکھی تھی, لیکن اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا سادے ساز و سامان کے ساتھ. یہ صنعۃ و حرفت جو ہے عام طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایجاد ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے پہیہ ایجاد کیا, اور سر سید نے اچھی بات کہی ہے یہ کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر گئی ہو جائے اسی اعتبار سے, لیکن جس نے سب سے پہلے پہیہ ایجاد کیا ہے وہ سب سے بڑا موجود. اس لیے کہ چاہے ہوائی جہاز ہو, چاہے بڑے سے بڑی لگژری کار ہو, جو بھی چیز ہو, پہیے کے بغیر سب بیکار. اتنی بڑی ٹرین, اتنی بڑی ریل, لیکن پہیہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایجاد ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہیہ ایجاد کیا. اس زمانے میں ان کی ضرورت یہی تھی نقل و حمل کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے, صنعت و حرفت کے لیے اس کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبریل امین تشریف لاتے تھے اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی تعلیم بھی دیتے تھے اور سکھاتے بھی تھے. تو اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. ایک تو یہ حکم دیا کہ واوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک، کہ نوح اب تمہاری قوم میں سے کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، آئندہ کوئی شخص ایمان لانے والا باقی نہیں بچا، الا من قد آمن، مگر جو ایمان لا چکا لا چکا. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی ہم نے تو اپنا کام سارا کر لیا، اب اگر نہیں مانتے تو پھر جو بھی ہو ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسنا الفلک بھی آیونینا، اے نوح تم ہمارے سامنے یعنی ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو، اور ووحینا ہماری وحی یعنی وحی کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی کی جاتی رہے گی. بعد میں فرمایا کہ جامع مسجد کوفہ میں یہ کشتی تیار کی گئی، جس طرح بیت اللہ مسجد حرام کا ایک مقام ہے، مسجد نبوی کا ایک مقام ہے، بیت المقدس کا ایک مقام ہے، اسی طریقے سے جامع مسجد کوفہ یہ چوتھے نمبر پر آتی ہے، جو بڑی قابل احترام مسجد ہے اور بڑی جو ہے وہ اونچے درجے کی، چوتھا نمبر ہے اس کا. تو بعد نے فرمایا کہ یہ کشتی جو تیار ہوئی تو کوفے کی جامع مسجد میں آپ نے تیار کی، اور بعد میں فرمایا کہ ویسے ہی ایک میدان میں جب تیار کر رہے تھے قوم کے بڑے وہاں سے گزرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ میاں یہ کشتی کس لیے تیار ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ بھئی طوفان آنے والا ہے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے، تو کشتی کیا میدانوں میں چلائیں گے؟ تو بہرحال قوم کا جو مذاق ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے بھی کیا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً یہ فرمایا کہ تم دیکھتے رہنا کہ جب کشتی میں یعنی کشتی چلے گی اور پانی آ جائے گا تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے، یعنی جواباً پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ اب بتاؤ ہم صحیح ہیں یا تم. البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ عرض کر دی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب قوم کو غرق کرنا ہے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اس لیے تم اس وقت کسی کی سفارش مت کرنا، ولا تخاطبنی، آپ مجھے مخاطب مت کیجیے گا اس وقت، یا اللہ اس کو چھوڑ دیں یہ سفارش، یعنی رحم اس وقت تمہارے دل میں نہ آئے، اس لیے کہ جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا تو اب قوم کو غرق کریں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل جب پانی آ جائے گا کشتی بہے گی چلے گی تو پھر ہم یعنی عملاً اگر سے انبیاء علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں، نہ یہ کوئی اچھی بات ہے، لیکن عملی اعتبار سے یعنی اگرچہ وہ خود مذاق تو نہیں اڑائیں گے لیکن وہ خود مذاق کے قابل ہو جائیں گے، یعنی لوگ کہیں گے کہ دیکھا تم پہلے ان کا مذاق اڑاتے تھے اب تم دیکھ لو کہ پانی آیا کہ نہیں آیا. بہرحال اللہ رب العزت نے ایک خاص مدت کے بعد جب وہ کشتی تیار ہو گئی، بعض نے فرمایا کہ 300 میٹر لمبی اور 50 گز چوڑی اور 3 منزلہ جہاز تھا، یعنی 30 گز اونچی، تو 3 منزلہ جہاز تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ جو ایسے جانور ہیں جو انسانی ضرورتوں کے میں کام آتے ہیں، مثلا گائے بھینس بیل بکری وغیرہ، ان کا ایک ایک جوڑا رکھ لیں. بعض لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں ان سب کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا گیا تھا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ضروری جانور تھے ان کا ایک ایک جوڑا وہ رکھ لیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو اہل ایمان تھے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے وہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، صرف ایک بیٹا کنعان یہ سوار نہیں ہوا تھا، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور مجھے پہاڑ بچا لے گا، لیکن شفقت پدری سے مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی دعوت دی تھی کہ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ، دیکھو آج کوئی بچنے والا نہیں، لیکن اس نے اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا. اور جب وہ غرق ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے گھر کے لوگوں کو ہم بچا لیں گے, تو فرمایا کہ اے اللہ یہ بیٹا میرا ہی ہے اور میرے گھر کے میرے اہل میں سے ہے, اس لیے آپ نے وعدہ بھی فرمایا تھا تو اس کو آپ بچا لیجئے, چاہے اس طور پر کہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں تاکہ یہ بھی اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو جائے. یا بعد میں فرمایا کہ اس وقت تک حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا کہ منافقت کا علم نہیں تھا, یعنی ظاہری اعتبار سے مسلمانی تھا لیکن حقیقت میں وہ کافروں کے ساتھ تھا, اس کا یقینی علم حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں تھا. اگر علم ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام ہرگز اس کی سفارش نہ فرماتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑا سی تنبیہ فرمائی کہ اے نوح علیہ السلام انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہماری جو قومیت ہے وہ اصل میں دین اور اسلام ہے, یعنی نسبی نسب کا ہونا, زبان کا ایک ہونا, رنگ کا ایک ہونا, یہ کسی قوم کو ایک نہیں بنا دیتا, بلکہ ایمان والا ہونا یہ ایک بناتا ہے, چاہے رنگ کے اعتبار سے وہ جس رنگ کا بھی ہو, جس قوم کا بھی ہو, جس وطن کا بھی ہو, جس زبان کا بھی ہو, لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ ایک قوم. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن, یہ تقسیم ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے بعض کو کافر بنا دیا بعض کو مومن, بس دو ہی تقسیمیں ہیں, یا مومن یا کافر, اس کے علاوہ اور کوئی تقسیم نہیں. یہ باقی پھر لوگوں نے اپنی تقسیمیں کر لی ہیں کہ یہ ہندی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ مہاجر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ لوگوں کی تقسیم ہے, ورنہ اللہ کی طرف سے دو ہی تقسیم ہے, یا کافر یا مومن, بس جتنے ماننے والے ہیں وہ مومن, جو انکار کرنے والے ہیں وہ کافر. تو بہرحال حتی اذا جاء امرنا وفر التنور, اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا. اب یہ تنور کون سا تھا؟ بعض نے مخصوص قسم کے تنوروں کا کہا کہ فلاں کوفے میں ایک تندور تھا وہ ابلا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے ہی تنور ابل پڑے تھے, چاہے وہ کوفے میں تھا یا کہیں اور تھا, جس جس مقام پر جہاں تھا پانی زمین سے نکلنا شروع ہوا اور اوپر سے آسمان سے بارش برسنے شروع ہوئی. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے تو پانی نیچے سے بھی آ رہا ہے اور آسمان سے بارشیں رکنے کا نام نہیں لے رہی, اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی, تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک عذاب ہوتا ہے. اسی لیے جب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے, ہم کہتے ہیں صاحب سیلاب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے تو روک لو اس کو وہیں پر ہی, آنے کیوں دیتے ہو آگے؟ سیلاب تو پتہ نہیں کہاں سے چل رہا ہے لیکن وہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچ گیا, سندھ میں داخل ہو گیا, فلاں جگہ خطرہ, لیکن آج تک کوئی حکمران روک نہیں سکا. لیکن روزانہ اخبار میں آپ پڑھیں گے کہ سیلاب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, اللہ تعالیٰ معاف کریں, سیلاب کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے. یہ ہمارے حکمرانوں کا معاملہ ہے, چونکہ دین کی سوجھ بوجھ تو ہے نہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ مقابلے کی بات کرتے ہیں. اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بند نہ ٹوٹتا, یہ مقابلہ کر لیتے, لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹا سا سوراخ بھی کوئی پر نہیں کر سکتا. پتہ چلتا ہے کہ پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوا, پھر ایک کلو میٹر ہو گیا, پھر پانچ کلو میٹر ہو گیا, اب بند کر کے دکھا دو. اس لیے ایسے جملے کہنا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, زیب نہیں دیتا انسان کو, یہ اکڑ اور تکبر اور نخوت کی بات, بلکہ اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, عاجز ہیں, اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, ہمارے اعمال ہی کی بدولت ہی سب کچھ ہے, لیکن آپ اپنا فضل فرما دیجئے, توبہ کرے, استغفار کرے. تو بہرحال جب اللہ کا حکم آ گیا, آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا, زمین نے جو ہے وہ اپنے سوتے جو ہے وہ کھول دیے. چنانچہ بعض روایات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی پہاڑ تھے دنیا میں اس سے 30-30 گز اوپر پانی تھا, جتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اس سے بھی 30 گز اونچا پانی. اب آپ بتائیے بچنے کی کوئی جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں. یہ جب سونامی جو آیا تھا سیلاب, تو اس میں جو پانی کی لہریں تھیں, بعض نے کہا 10-10 کلو میٹر اوپر اونچی تھی. اب 10 کلو میٹر اونچی آپ سوچ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر سمندر میں ابال آ جائے اور خدا نہ کرے یہاں سے 10 کلومیٹر اوپر ہو تو شاید کراچی کا نام و نشان نہ رہے. 10 کلومیٹر معمولی بات ہوتی ہے اونچائی. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں. آج سائنسی ایجادات میں ہم پڑھ کر ہم نے اللہ کو بھلا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ سائنسدان چاہے جو بھی کہہ دیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی کیوں ہیں, وقوع پذیر کیوں ہوتی ہے, کون ہے ان پلیٹوں کو ہلا دینے والا, یہ زلزلہ پیدا کر دینے والا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے حتی اذا جاءنا جاء امرنا وفار التنور, اور آگے فرمایا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایک ایک جوڑا جانوروں کا لے لو. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایمان والے بہت کم تھے. وما آمن معہ الا قلیل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. یہ آداب بھی بتا دیے کہ جہاز میں سوار ہونے کی کیا دعا ہے. جب آدمی جہاز میں سوار ہو دعا پڑھ لو. تو صرف جہازی کی بات نہیں ہے, کسی بھی سواری پر جب آدمی سوار ہو تو اس کی دعا پڑھ لینی چاہیے. آگے کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے ایک تو ہمارا قبلہ درست کر دیا کہ ہم جب سوار ہوں تو اللہ کا نام لے لیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں, اللہ کے حکم سے ہی کشتیاں چلتی ہیں, اللہ کے حکم سے ہی جانور قابو میں آتے ہیں, اللہ ہی کے حکم سے ٹرینیں اور بسیں اور جو ہے وہ جو چیزیں سب کے جہاز یہ سب اس کے. اس لیے کہ جن چیزوں سے جب تیار ہوتی ہیں وہ میٹیریل کس نے پیدا کیا, اسٹیل ہے, لوہا ہے اور جناب لکڑی ہے, بھاپ ہے, دوسری چیزیں ہیں, کوئلہ ہے, یہ کس نے پیدا کیا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس انسان نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اس کو یہ عقل کس نے دی, یہ سوجھ بوجھ کس نے دی. تو یقیناً یہ کہنے پر انسان مجبور ہوگا کہ اللہ رب العزت. تو اس لیے اصل خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی یہ تجربہ فی موجن کل جبال ونادا نوح ابنہ. وہ جب چلی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ چلا آ رہا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیر کم معنا ہے, میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, ولا تکم مال کافرین, اور کافروں کے ساتھ مت ہو. اس سے پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی علم نہیں تھا ان کے کفر کا, ورنہ کبھی ان کو یہ نہ کہتے کہ ولا تکم مال کافرین. تو بیٹے نے کہا قال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء, میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جس سے مجھے پہاڑ بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, اللہ کے حکم سے آج کوئی بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ ہی رحم فرما دے. ابھی یہ دونوں باپ بیٹے گفتگو کر رہے تھے قال بینہما وحال بینہما الموج فکان من المغرقین, یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور جس نے اس کو غرق کر دیا, بیٹا غرق ہو گیا. ادھر تو یہ معاملہ ہوا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے یہ طوفان رہا, یہ سیلاب رہا 6 مہینے تک, حتیٰ کہ یہ کشتی چلتے ہوئے بیت اللہ پر پہنچی. 10 رجب کو یہ سیلاب آیا تھا اور 10 محرم کو جا کر یہ ختم ہوا. تو رجب سے شروع ہوا, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذیلحج, 10 محرم. جب بیت اللہ پر کشتی پہنچی تو اس نے 7 چکر بیت اللہ کے لگائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بلند فرما لیا تھا اور اسے غرق ہونے سے بچا لیا تھا. وہاں پہنچ کر اس کشتی نے 7 طواف کیے, 7 چکر لگائے, اور اس کے بعد پھر جب 10 محرم آئی تو یہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی, رک گئی. اور آج بھی اس پہاڑ کا نام جودی ہی ہے. وہاں پر یہ آ کر رک گئی اور اللہ رب العزت نے اس وقت پھر یہ حکم دیا وقیل یا ارض ابلعی ماء کی ویا سماء اخلی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ تعالی نے آسمان کو حکم دیا کہ برسنا بند کر دو, زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل جاؤ پی لو, جو باقی پانی بچ گیا اس سے اللہ تعالی نے نہریں جاری فرما دی, دریا جاری فرما دیے تاکہ انسانی ضرورت کے کام آئے. اور پھر جو نسل انسانی ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باقی بیٹے تھے ان سے چلی. اسی لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد, پھر ان سے جو اولاد پیدا, اب جتنی بھی اولاد ہے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد میں سے, اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال 10 محرم کو اللہ رب اس وقت بعض روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا, تو اسی لیے محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ قابل احترام بھی ہے. بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شہید ہوئے تھے اس لیے جو ہے وہ اس کی حرمت ہے, تو یاد رکھیے کہ یہ حرمت جو ہے محرم الحرام کی بہت پہلے سے. اب حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے کہاں کا حضرت نوح علیہ السلام نوح آدم ثانی کہلاتے ہیں, اس کے بعد ساری نسل انسانی ہے, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور یہ حرمت ہمیشہ باقی رہی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عاشورہ محرم کا روزہ بمنزل فرض کا تھا, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی, لیکن اب بھی اگر کوئی روزہ رکھے گا تو وہ باعث اجر و ثواب, اس کی فرضیت ختم لیکن نفل اور نفلی روزہ اب بھی ہے, اس کا مقام ہے اپنی جگہ پر. یہاں تک تو بات ہو گئی. ونادا نوح ربہ, یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اب حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, فقال ربی ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر میں سے ہے, وان وعدک الحق, اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا, وانت احکم الحاکمین, اللہ نے جواب یہ دیا, قال یا نوح انہ لیس من اہلی, اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل اچھا نہیں. اس سے پتا چلا کہ اگر اولاد نسبی بھی ہو لیکن اس کے عمل اچھے نہ ہوں, خدا نہ کرے باپ مسلمان بیٹا کافر, یا بیٹا مسلمان باپ کافر. بعض لوگوں نے یہ مثال مشہور ہے نا کہ اولیاء کے گھر میں بھوت, یعنی اگر کسی نیک آدمی کے گھر میں شیطان بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اولیاء کے گھر میں بھوت, اور بعض اوقات الٹ ہو جاتا ہے کہ بھوت کے گھر میں ولی, یعنی باپ جو ہے وہ کیسا اور بیٹا کیسا. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے, ان کا باپ کون تھا؟ ابو عامر راہب, جس نے باقاعدہ سازش کر کے مسجد ضرار بنوائی تھی, اور پھر جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, باقاعدہ مناظرہ کیا, اور پھر کہا کہ دل مطمئن نہیں ہوا دین پر اسلام پر, اور کہا کہ ہم میں سے جو حق پر ہے جو ہم میں سے باطل میں ہے وہ دور جا کے مرے اپنے رشتہ داروں سے. چنانچہ اس کے بعد یہ بھاگتا ہی رہا بھاگتا ہی رہا, یہاں تک کہ بہت دور جا کر کہیں مرا, لیکن ان کا بیٹا حضرت حنزل رضی اللہ تعالیٰ غسیل ملائکہ کہلاتے. تو باپ نصرانی اور بیٹا جو ہے وہ مسلمان. اسی طریقے سے جنگ بدر, احد, حنین, یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں سب ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے, عام طور پر باپ کافر تھا بیٹا مسلمان, بیٹا جو ہے کافر اور باپ مسلمان, اس طریقے سے یہ سب ہوتا رہا. تو اسی طریقے سے یہاں بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی لیکن ان کا بیٹا یہ کافر. اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ میاں تمہارا باپ ایسا ہے, اس طرح کے تانے دینا زیب نہیں دیتا. بعض اوقات نیک باپ ہوتا ہے لیکن اولاد اچھی نہیں ہوتی, اور بعض اوقات اولاد نیک ہوتی باپ نیک نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں سارے معاملات. تو بہرحال اللہ رب العزت نے تھوڑی تنبیہ بھی فرمائی اور فرمایا کہ انہ لیس من اہلک, انہ عمل غیر صالح, فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم, ہمارے علم کے مطابق یہ جہنمیوں میں سے ہے, لہذا آپ اس کے لیے جنت کا سوال مت کیجیے. فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم, چونکہ آپ کو علم نہیں. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ عطا فرماتے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو. قال ربی انی اعوذ, دیکھو یہ نبی کا کام ہے, فوراً متوجہ ہو گئے اور کہا کہ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بھی علم, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جس بات کا مجھے علم نہیں ہے میں آپ سے وہ بات مانگوں یا میں آپ سے سوال کروں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں نقصان والوں اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قَالَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ, اے نوح علیہ السلام اب آپ کشتی سے اتریے اور سلامتی کے ساتھ جائیے, ہماری برکتیں بھی جہاں بھی آپ جائیں گے جس سرزمین پہ جائیں گے ہماری برکتیں آپ کے ساتھ بھی ہیں, وَمِمَّنْ مَعَكَ, اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی. اس سے پتہ چلا کہ جو آپ کے ساتھ قوم تھی مسلمان لوگ تھے وہ بھی پھر جا کے جہاں جہاں آباد ہوئے, اور اس کے بعد پھر زبانیں بھی اسی طریقے سے, یعنی زبانیں یہ مختلف آبادیوں میں جا کے آباد ہو گئے, وہاں ان کی نسلیں پھیلیں, مختلف زمانے اس سے وجود میں آئیں, مختلف رنگ وجود میں آئے, اور اسی سے آج جو ہے یہ اولاد آدم جو ہے اسی طریقے سے, کسی کی کوئی زبان ہے کسی کی کوئی زبان, لیکن اس پر نہ فخر کرنا چاہیے نہ غرور, کیونکہ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا فعل ہے. یہ بتاؤ کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو بھائی میں پسند کرتا کہ کالا پیدا ہوں, میں تو ہر آدمی چاہتا کہ بھائی عرب پیدا ہو جاؤں یا گورا پیدا ہوں یا اپنی من پسند زبان میں پیدا ہوتا, لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو جو چیز غیر اختیاری ہے اس میں فخر کس بات کا, یہ تو غیر اختیاری چیز ہے. اللہ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا وہ پیدا ہو گیا, جس کو جیسا رنگ عطا فرما دیا اس کا ویسے ہی رنگ ہے, اس لیے ہمارے اختیار میں نہیں. جب اختیار میں نہیں ہے تو یہ باعث فخر بھی نہیں. جو چیزیں ہمارے اختیار کردہ ہوتی ہیں اس پر تو کسی نہ کسی درجے میں آدمی فخر کر سکتا ہے, اگرچہ اس پہ بھی فخر نہیں کرنا چاہیے, اللہ کا شکر کرنا چاہیے, لیکن جو چیز ہمارے اختیار ہی میں نہیں ہے اس پر فخر کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں. دیکھیے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو نچوڑ ہے, فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہ سب غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اس کی اطلاع دے رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمہ انت ولا قومک من قبل ھذا, نہ آپ موجود تھے جب یہ طوفان نوح آیا, نہ آپ کی قوم موجود تھی, قوم کو بھی اس واقعے کا علم نہیں تھا, لہذا سوائے وحی کے اور کوئی صورت نہیں رہ جاتی. اس سے آپ کی نبوت بھی ثابت ہو گئی کہ آپ نبی برحق ہیں, اس لیے کہ یہ اس واقعے کا علم میں آ جانا, اس واقعے کا لوگوں کو سنا دینا, یہ سوائے وحی کے اور کوئی ذریعہ نہیں. اس سے یہ پتا, چونکہ آپ نے کہیں سفر نہیں کیا, آپ نے کسی سے سیکھا نہیں, لوگوں کو یہ واقعہ معلوم نہیں تھا, لیکن آپ سنا رہے ہیں, اس سے ہی پتہ چلا کہ آپ پر وحی آتی ہے اور آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, نبی برحق. تو دیکھیں ایک چیز سے کتنی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں جو صحیح صحیح ہیں اسے قبول فرما لے, اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو بات زبان سے نکل گئی اور وہ درست نہیں تو اسے معاف فرما لے, یا اللہ ہماری نمازوں کو روزوں کو تراویح کو قبول فرما لے, یا اللہ ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما, دکھلاوے سے ریاکاری سے بغض سے عداوتوں سے یا اللہ حفاظت فرما, یا اللہ اس ماہ مبارک کی جو سعادتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرما, جو انوار و برکات ہیں ہمیں عطا فرما, یا اللہ یہ عشرہ مبارک جو رحمت جس کو آپ نے رحمت بنا کر نازل فرمایا ابھی ختم ہونے والا ہے اپنے فضل خاص سے, یا اللہ ہمارے حق میں اس کو رحمت بنا دیجئے, اور اے اللہ اگلے جو مرحلے ہیں انہیں بھی آسان فرما دیجئے ہمارے لیے, یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے, یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے ماں باپ کو ہمارے عزیز و اقارب کو رشتہ داروں کو اے اللہ سب کو بخش دیجئے, سب کی مغفرت فرما دیجئے, یا اللہ سب کو درجات عالیہ نصیب فرما دیجئے.